السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إرشاد باري تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ورنبي رحمة صلى الله عليه وآله وسلم فرماته: إن الله تعالى رفيق يحب الرفق ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف. آج کے خطبے کا موضوع ہے دین رحمت اور شدت پسندی. دین اسلام رحمت کا دین ہے، شفقت کا دین ہے، آسانی کا دین ہے، انصاف کا دین ہے. اور دین اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے نرمی، شفقت، بردباری اور رحمت ہے. اللہ تعالی ارحم الراحمین ہے. اللہ تعالی فرماتے ہیں سورۃ الفاتحہ کی ابتدائی آیات میں، اور یہ تعارف ہے اللہ تعالی کا کہ قرآن مجید کس کی کلام ہے. یہ جاننے سے پہلے یہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ کون ہے، تو قرآن مجید کی ابتدا سورۃ الفاتحہ سے ہے. جیسے کہ کسی بھی کتاب میں آپ کتاب پڑھنے سے پہلے مقدمہ پڑھتے ہیں، پھر کتاب پڑھتے ہیں، اس مقدمے میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس کتاب کا لکھنے والا کون ہے، وہ کیسا شخص ہے. تو پوری کتاب پڑھنے سے پھر مقدمے کے دو تین صفحوں میں آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ لکھنے والا کیسا شخص ہے، وہ کہنا کیا چاہتا ہے. میں دنیا کی بات کر رہا ہوں، عام کتابوں کی بات کر رہا ہوں. اور پورے کائنات میں سب سے عظیم کتاب اللہ تعالیٰ کا فرمان قرآن مجید کی ابتدا سورۃ الفاتحہ سے ہوئی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. اللہ تعالیٰ کی معرفت، ساری تعریف اللہ تعالیٰ کی جو سب جہانوں کے رب ہے. اور جب رب کہا تو رب خالق ہے، مالک ہے، تدبیر کرنے والا ہے، مشکل کشا، حاجت روا، نفع نقصان کا مالک ہے، زندگی موت کا مالک ہے. تو پھر ڈر سا پیدا ہوتا ہے جب ایسے صفات ہے میرے رب کی، تو کہیں اگر سختی ہو جائے میرے ساتھ تو پھر میرا کیا حال ہوگا. تو اس لیے سب سے پہلے صفت جو اللہ نے بیان فرمائی ہے ربوبیت کے بعد، رب ہونے کے بعد، الرحمن الرحیم. رحمان وسیع رحمت والا، اور رحیم خاص رحمت والا. رحمان ہے پوری کائنات کے لیے، کافر کے لیے بھی، جانوروں کے لیے بھی رحمان ہے، وسیع رحمت والا ہے. اور رحیم ہے خاص مومنوں کے لیے، اپنے پیاروں کے لیے، اپنے پیارے بندوں کے لیے. مالک یوم الدین بعد میں ہے، الرحمن الرحیم سے امید دل میں پیدا ہوتی ہے کہ مجھے امید ہے کہ میرے رب مجھ پر رحم کرے گا. اور جب ہم پڑھتے مالک یوم الدین پھر ڈر بھی پیدا ہوتا ہے. جو رحمان الرحیم ہے وہ مالک یوم الدین بھی ہے، تو پھر امید ہے، ڈر ہے. اور پہلی آیت میں الحمدللہ رب العالمین میں محبت ہے، تو محمد محبت، اللہ تعالیٰ سے محبت، امید اور ڈر پیدا ہوتا ہے. اور یہ تین بنیادیں ہیں، ارکان ہیں ہر عبادت کے. اس کے بعد ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، توحید عبادت. یہ اللہ تعالیٰ سے وعدہ ہے کہ عبادت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہوگی، مدد بھی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی سے مانگی جائے گی. جو اپنے رب کو نہیں جانتا وہ توحید عبادت پر کیسے قائم رہ سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین, اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تمہیں مبعوث نہیں فرمایا الا مگر رحمتا للعالمین. اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے اور اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے, رحمت ہے سب جہانوں کی, کوئی بھی عالم ہو, عالم الانس کے لیے رحمت ہے, عالم الجن کے لیے رحمت ہے, عالم حیوان کے لیے بھی رحمت ہے, عالم جمادات کے لیے بھی رحمت ہے. آئیے دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی چند نظارے, یہ کیسے رحمت للعالمین ہے. اور اس سے پہلے میں بھول نہ جاؤں, قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کلام رحمت ہے, دین اسلام واحد حق دین ہے, اس دین کی بنیادی تعلیمات میں سے رحمت کا پیغام ہے. اللہ تعالیٰ رحمان الرحیم ہے, ارحم الراحمین ہے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے. یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی پاک کلام کیا ہے, اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين, شفاء ہے رحمت ہے, لیکن ہے کس کے لیے؟ جو اس قرآن مجید پر جس کا ایمان صحیح ہو, صحیح العقیدہ ہو, اپنے دل سے یقین کے ساتھ اقرار کرتا ہو کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کلام ہے, مخلوق نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعض ہم نظارے دیکھتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ مبارکہ میں سے بعض چھوٹے چھوٹے قصے دیکھتے ہیں جو صحیح احادیث میں محفوظ اور موجود ہیں, اور پھر دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے رحمت کرنے والے ہیں. اور آج بعض مسلمان جو کلمہ پڑھنے والے ہیں شدت پسندی پر کیسے زندگی بسر کر رہے ہیں, اور پھر اسے منسوب بھی اسلام کی طرف کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک شخص آیا اور وہ مسجد میں داخل ہوا, آپ اپنے صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہیں مسجد کے ایک طرف, وہ شخص دور جا کے دوسری طرف مسجد نبوی میں کونے میں جا کے پیشاب کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو بعض صحابہ اٹھے, ان کو کچھ آوازیں بھی بلند ہوئی کہ کیا ہو رہا ہے, کیا کر رہا ہے. اس شخص نے بھی سنا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے اسے چھوڑ دو. جب وہ اپنے پیشاب کرنے سے فارغ ہو جائے تو اس جگہ پر جہاں پر پیشاب اس نے کیا ہے پانی کا ڈول ڈال دو, پورا جگہ پاک ہو جائے گی. جب وہ اعراب فارغ ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو سمجھاتے ہیں, تعلیم میں رحمت دیکھیں, جرم کتنا بڑا ہے, مسجد نبوی ہے, اللہ تعالیٰ کا پاک گھر ہے, اس پاک گھر کے ایک کونے میں ایک شخص آ کے غلاظت پھیلا دیتا ہے, اسے ناپاک کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو بلاتے ہیں اور سمجھاتے ہیں, پیار سے سمجھاتے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کے گھر ہیں, اللہ تعالیٰ کے گھر نماز کے لیے قائم, نماز قائم کرنے کے لیے ہوتے ہیں, تلاوت قرآن کے لیے ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے گھروں میں گندگی نہیں پھیلائی جاتی. چار لفظ ہیں اس شخص کی زندگی بدل گئی ان چار لفظوں سے. وہ شخص کہتا ہے اللہم ارحمنی و محمد، اے اللہ مجھ پر رحم فرما اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی رحم فرما، اور ہمارے لوگ کسی اور پر رحمت فرمانا. یعنی یہ جو دوسرے بیٹھے ہیں جنہوں نے سختی سے کام لیا میرے ساتھ، ان پر رحمت فرما. سبحان اللہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ نے بہت کشادہ چیز کو تنگ کر دیا ہے. سبحان اللہ. اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، آپ نے کیوں ایسے کہے کہ اسے تھوڑا تنگ کر دیا ہے؟ غلطی ہوئی، سنگین غلطی ہوئی، لیکن اس کا جواب کیسے ملا؟ شدت سے، سختی سے؟ نہیں، یہ تعلیمات نہیں ہیں. رحمت العالمین ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جاہل تھا، اعرابی تھا. جاہل کا علاج کیا ہے؟ سختی ہے، اسے مزید متنفر کرنا ہے، یا اس کا علاج نرمی سے سمجھانا ہے؟ آج ہمارے چھوٹے بچے جو نا سمجھ ہیں، غلطی کر لیتے ہیں، وہ کئی غلطیاں کرتے ہیں، ان سے بڑی غلطی ہم کر بیٹھتے ہیں شدت کا راستہ اختیار کر کے، یا گالی سے، یا مارنے سے، اور یا بعض مائیں بد دعا سے، نعوذ باللہ. اپنے لخت جگر، اپنے ہی پیاروں، ان معصوم بچوں پر بد دعا کی جاتی ہے، بعض مائیں لعنت بھیجتی ہیں، اور بعض مائیں عجیب و غریب بد دعائیں دیتی ہیں. تمہارے ہاتھ نہیں ٹوٹے، تمہارے پاؤں نہیں ٹوٹے، تم نے ایسا کیا. وہ معصوم بچے کے ہاتھ پاؤں ٹوٹ جائے تو تمہارا کیا حال ہوگا؟ تعلیم رحمت کی ہے، اور ہم خود کیسے اپنا محاسبہ کرتے چلے. ایک اور شخص آتا ہے، یہ عرابی تھا، دوسرا جوان آتا ہے، اور جوان آ کے کہتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں صحابہ کرام کے ساتھ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے زنا کو حلال کر دیں. اب زناکاری سے میں صبر کر نہیں سکتا، اب میرے لیے حلال کر دیں. جرت دیکھیے، کوئی سوچ سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اس جوان، وہ جوان جو آیا ہے وہ ایک مرض لے کے اپنے ساتھ، تکلیف لے کے آیا ہے. اب اس تکلیف کو دور کرنا ہے یا اسے دگنا کرنا ہے؟ جو رحمت کے راستے کو جانتے ہیں اور اختیار کرتے ہیں وہ تکلیف کو دور کر دیتے ہیں، اور جو زحمت کے راستے سے واقف ہیں وہ تکلیف کو دگنا کر دیتے ہیں. فرق صرف اتنا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کیا آپ اس زناکاری کو اپنی ماں کے لیے پسند کرو گے؟ اترواہ لامک، یعنی آپ جس سے زنا کریں گے وہ بھی تو کسی کا ماں بیٹی بہن ہوگی کہ نہیں ہوگی، آپ اپنی ماں کے لیے پسند کرو گے؟ کہتے ہیں نہیں یا رسول. چونکا، دل پہ جا کے بات لگی، میرے ماں کے ساتھ بھی ایسے ہو سکتا ہے؟ نہیں یا رسول اللہ. اپنی بہن کے ساتھ پسند کرو گے؟ نہیں. بیٹی کے ساتھ؟ نہیں. خالہ کے ساتھ؟ نہیں. پپو کے ساتھ؟ نہیں. اس کی مرضی، یہی اس کی مرضی. اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دائیں ہاتھ اس جوان کے سینے پہ رکھتے ہیں اور دعا فرماتے ہیں، اللہم طہر قلبہ وحصن فرجہ. اللہ تعالیٰ اس شخص کے دل کو پاک کر دے اور اس کی شرمگاہ کو محفوظ کر دے. دعا پہلے بھی ہو سکتی تھی کہ نہیں؟ دعا بعد میں کیوں؟ سبق ہمارے لیے بھی ہے، کیونکہ یہ ہاتھ ہمیشہ نہیں رہے گا جو سینے پر رکھا جائے گا اور دعا کرتا رہے گا، لیکن علاج ہمیشہ رہے گا. حدیث تا قیامت رہے گی، اس پہ عمل بھی تا قیامت رہے گا. وہ شخص کہتا ہے جب اٹھ کے گئے وہاں سے کہ جب آیا تھے تو زنا سے زیادہ پسندیدہ چیز میری زندگی میں کچھ بھی نہیں تھی، جب اٹھ کے گئے اللہ کی قسم سب سے مبغوض ترین چیز، قابل نفرت چیز زنا تھی. ایک ہی مجلس میں، چند لمحوں میں مسئلے کا حل. سيدنا معاذ رضي الله تعالى عنه. عشاء کی نماز اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھتے تھے اور پھر اپنے گاؤں میں جا کے خود عشاء کی نماز دوبارہ پڑھاتے تھے. ایک مرتبہ سیدنا معاذ نے نماز کو لمبا کر دیا. یہ روایات صحیح بخاری کی روایات ہیں, صحیح احادیث ہیں. نماز لمبی ہو گئی, اب ایک انصاری جوان آیا, نماز پڑھنا شروع کر دی. امام صاحب نے اور لمبا کر دیا, وہ بیچارے پیچھے کھڑا ہے, تھکا ہوا ہے. اب پتہ ہے کہ مدینہ میں جو انصار تھے ان میں سے یا تو کاشتکار تھے یا اونٹ چرانے والے یا چرواہے تھے زیادہ تر. وہ دونوں جو کام ہیں محنت مشقت کے کام ہیں, تو تھکا ہوا آیا تھا, نماز لمبی ہو گئی. تو انہوں نے کیا کیا, نماز کے دوران نماز سے ہٹ گئے اور اپنی نماز کو مکمل کر دیا, یعنی امامت سے خارج ہو کے اپنی نماز کو مکمل کر دیا اور آپ صلی اللہ خدمت میں حاضر ہو گئے کہ میرے ساتھ ایسا معاملہ ہوا ہے, نماز لمبی کر دی, میں تھکا ہوا تھا. سیدنا معاذ پیچھے آ گئے, پہنچ گئے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, افتان انت یا معاذ, اے معاذ کیا تو فتنہ چاہتا ہے؟ ارے نماز کو لمبا کرنے میں فتنہ ہے. رحمت دیکھیں آپ, اس جوان ہمیں کیوں لگتا ہے کہ غلطی اس کی ہوئی جو مقتدی تھا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کچھ ڈانٹیں گے, کچھ سمجھائیں گے, کچھ تھوڑا صبر کر لیتے, کیا جاتا, زندگی ساتھ دنیا میں مگن رہتے ہو, نماز سے تھوڑی دیر کھڑے نہیں ہو سکتے. یہ ہمارا طریقہ ہے, رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھیں. اس جوان سے نہیں کہا کچھ, وہاں پہ خاموشی یعنی اقرار ہے. اور علماء اس حدیث سے یہ اخذ کرتے ہیں, اگر کوئی شخص نماز امام لمبا کر دے اور خارج ہونا چاہتا ہے تو ہو سکتا ہے اس طریقے سے. اس کی نفی نہیں کیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور نہ ہی حکم دے کہ جا کے دوبارہ نماز پڑھو, تمہاری نماز غلط ہے, نہیں. افتان انت یا معاذ, اے معاذ کیا فتنہ چاہتا ہے؟ نماز کو لمبا کر دیا. سبحان اللہ, رحمت ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, بعض وقت میرا دل کرتا ہے کہ نماز کو لمبا کروں, بچے کے رونے کی آواز آ جاتی ہے کہیں سے, بچے کے رونے کی آواز, میں نماز مختصر کر کے ختم کر دیتا ہوں. نماز دوسرا رکن ہے ارکان اسلام میں سے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دل کرتا ہے کہ نماز کو اور لمبا کرو, لیکن ایک بچے کے رونے کی آواز آتی ہے اور آپ سے فرماتے ہیں اس کی ماں کے دل پہ کیا گزر رہا ہوگا جس کا بچہ رو رہا ہے, نماز مختصر کر دیتا ہوں. ایک مرتبہ نماز کی بات ہو رہی ہے, ایک شخص داخل ہوتے ہیں مسجد نبوی میں, یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے. آپ صلی اللہ بیٹھے ہیں صحابہ کرام کے ساتھ, دو رکعت پڑھتے ہیں. دو رکعت پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوتے, کہتے ہیں السلام علیکم, سلام کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں اور فرماتے ہیں ارجع فصلی فانک لم تصلی, جب واپس لوٹ جاؤ نماز پڑھ, تم نے نماز پڑھی نہیں. وہ شخص سوچتے ابھی دو رکعت پڑھ کے تو آیا ہوں, چل دوبارہ پڑھ لیتا ہوں. دو رکعت پڑھی پھر واپس آیا, پھر سلام کیا, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واپس جاؤ نماز پڑھ, تم نے نماز پڑھی نہیں ہے. تیسری مرتبہ کے بعد جا کے نماز پڑھتے, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی فرماتے ہیں جب واپس نماز پڑھو, تم نے نماز نہیں پڑھی. تب وہ شخص کہتا ہے اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے, میں اس سے اچھی نماز پڑھ نہیں سکتا, فعلمنی, مجھے سمجھائیے, تعلیم دیجئے, میں اپنی نماز کو کیسے درست کروں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پھر سمجھاتے ہیں, جب نماز پڑھنے کے لیے تیار کرو تو پھر وضو کر لو, پھر قبلہ رخ کر لو, ہو جاؤ پھر تکبیر تحریم اور آخر تک پوری حدیث ہے جس میں اکثر ارکان الصلاة کے اکثر جو مسائل ہیں وہ اسی ایک حدیث سے لیا گئے ہیں. رحمت ہے, سمجھایا ہے, تین مرتبہ بردباری ہے, حلم ہے. آپ سے پہلے بھی سمجھا سکتے تھے کہ نہیں, لیکن پہلے کان سے سنتے اور اس کان سے ہو سکتا نکل بھی جاتی بات, لیکن جب اس نے خود کہا میں اس سے اچھی طرح پڑھ نہیں سکتا, فعلمنی, مجھے سمجھائیے, اب زندگی بھر وہ بھولے گا کبھی؟ دوبارہ غلطی کرے گا نماز میں کبھی؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میں نے کہا جمادات کے ساتھ بھی, چلو پہلے حیوان کی بات کر رہے تھے پھر جماعت کی طرف آتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, دو روایات ہیں, ایک میں مرد کا ذکر, ایک میں عورت کا ذکر, دونوں صحیح ہیں. کتے کی معروف روایت کہ ایک شخص سفر میں تھا اور شدید پیاس کی حالت ہوئی تو ایک کنواں دیکھا اور کنویں کے باہر ایک کتے کو دیکھا جس کی پیاس پیڑ سے حالت بہت بری تھی. تو وہ شخص پانی پیتا ہے خود, واپس آتا ہے کتے کو دیکھتا ہے, اس کے پاس کوئی برتن بھی نہیں ہوتا تو اپنا موزہ اتار لیتا ہے, اپنا جوتا جو ہے اسے اتار لیتا ہے, اس میں پھر دوبارہ کنویں میں جاتا ہے, پانی کو نکالتا ہے اور پانی پلا دیتا ہے کتے کو. اور چمڑے کے جوتے یا موزے جو ہوتے ہیں پانی سے خراب ہو جاتے ہیں. اب سفر بھی وہ پیدل کر رہا تھا, اس کے پاس اس وقت دنیا کی قیمتی ترین چیز کیا تھی؟ یہ جوتے ہی تھے. تب تو سہارا میں یہ جوتے ہی کام آتے ہیں, اسے وہ بھی قربان کر دی. کس کے لیے؟ ایک جانور کے لیے, اور جانور بدترین جانور جس کا لعاب اگر کسی برتن کو لگ جائے تو سات مرتبہ دھونا پڑتا ہے, ایک مرتبہ مٹی کے ساتھ. لیکن یہاں پر ایک زندہ جانور ہے, کسی کی جان بچانے, اگر جانور کیوں نہ ہو, اسے اپنے موزے قربان کر دیے. یعنی صرف بعض لوگ کہتے ہیں موزے تو کیا ہے, یعنی اس کی زندگی کی اہم ترین چیز اس وقت یہ موزے ہی تھی, یہ جوتا ہی تھا, وہ قربان کر دیا اللہ تعالیٰ کے راستے میں, اللہ تعالیٰ کے لیے, کیونکہ جو اس کا خالق وہی میرا خالق ہے. اللہ نے مجھے تو توفیق عطا فرمائی ہے کہ میں کنویں میں اندر جا کے پانی پی کے واپس بھی آ سکتا ہوں, لیکن یہ طاقت اس جانور کے پاس نہیں, اللہ نے اسے محروم کیا ہے, تو اس کی مدد میں کر دیتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فشکر اللہ له فغفر له, اللہ تو اس کی قدردانی کی ہے, اس خیر عمل کی, اس کی مغفرت بھی کر دی ہے. مغفرت, ایک کتے کی جان بچانے سے اللہ تعالیٰ ساتویں آسمان سے مغفرت کا پیغام بھیج دیتے ہیں, میں نے اپنے فلانے بندے کی مغفرت کر دی, اسے معاف کر دیا, اس کے سارے پچھلے گناہ میں نے معاف کر دیے. دین اسلام رحمت کا دین ہے. اور بلی کی روایت بھی موجود ہے, ایک عورت نے ایک بلی کو قید کر دیا, غصے میں آئی, بلی نے کوئی خرابی مچائی ہوگی, اور ہمارے گھر کی بعض عورتیں جو بہت جذباتی ہوتی ہیں, غصے میں آئی, بلی کو قید کر دیا, نہ اسے کچھ کھانے کو دیا, نہ پینے کو دیا, اور نہ ہی خود اسے آزاد کے کہ وہ خود کھائے پیے. وہ بلی اسی قید میں مر گئی, بھوکی اور پیاسی مر گئی, تڑپ کر مر گئی. اور یہ عورت اس جرم کی وجہ سے جہنم میں داخل ہوئی, ایک بلی کی وجہ سے. رحمت کا دین ہے, رحمت جانوروں کے ساتھ بھی ہے. تو پھر ہم بکرے کیوں کھاتے ہیں؟ اگر رحمت جانوروں کے ساتھ ہے پھر بکرے ذبح ذبح کر کے کیوں کھاتے ہیں؟ ہندو کہتے ہیں نا بکر کو ذبح کیا جاتا ہے کہ کوئی اور راستہ ہے نہیں, ضرورت کے لیے اسے ذبح کیا جاتا ہے. لیکن ذبح کیسے کیا جاتا ہے, اس کی تعلیمات ہے یا نہیں, اس کے زندہ ٹکڑے ٹکڑے کرنے ہیں یا اس کو شوٹ کرنا ہے, کرنٹ لگانا ہے, کرنا کیا ہے اس کے ساتھ؟ اور کبھی بکرے کے ساتھ یہ کر کے دیکھیں, واللہ پریکٹیکلی کر کے دیکھیں. اللہ تعالیٰ کے نام لے کے تکبیر پڑھنی ہے پہلے, واللہ بکرا خود اپنی گردن سامنے کر دے گا. ابھی بقرعید آنے والی ہے, دیکھ لینا. اور سنت ہے کہ اپنے ہاتھ سے ہی آپ ذبح کریں, یہ سنت آج بہت کم کہیں پہ نظر آتی ہے. کسائی موجود ہیں، انہوں نے سارا کام کرنا ہے اور ہم صرف کھانا جانتے ہیں. سنت یہ ہے کہ اپنے ہاتھ سے، آپ کا بکرا ہے بھائی، اپنے ہاتھ سے اللہ کا نام لو، تکبیر پڑھو اور ذبح کرو. نہیں آتا چھری پھیرنا، سیکھو کسائی سے سیکھ لو، اور اسے اپنے ساتھ کھڑا کر دو، اسے کہہ دو میں نے ذبح کرنا ہے، سیکھو. ہم کوئی پیدائشی کسائی ہیں کیا؟ ہم نے بھی سیکھا کسائی سے سیکھا ہے، آپ بھی سیکھ لو کیا جاتا ہے. آپ بکرے کو لٹائیں اور اس کے کان کے قریب پڑھیں بسم اللہ اللہ اکبر، دو تین مرتبہ پڑھیں. اب بکرے کی حرکت کو دیکھیں آپ، واللہ میں حیران ہو گیا دیکھ کے. سب سے آسان موت جو ہے اور عزت والی موت، یہ بکرے کی موت ہے جو اللہ کے لیے قربان ہو رہے ہیں. بکرے کو ذبح کرتے ہیں، گلے پر چھری پھیرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ چھری کو تیز کر لو. نمبر دو، اسے چھپا کے جاؤ. بکرے سے کیا چھپانا ہے؟ مارنا بھی ہے پھر چھپانا بھی ہے، تاکہ مرنے سے پہلے اسے خوف نہ ہو. بکرے کو ڈرانا نہیں ہے، دہشت نہیں، بکرے کے لیے دہشت نہیں پھیلانی. ہم جانوروں کی بات کر رہے ہیں. چھری کو چھپا کے جاؤ اور دوسرے بکرے کے سامنے سے ذبح مت کرو، دوسرے کے سامنے کچھ ذبح نہیں کرو، تاکہ وہ بھی ڈر اور دہشت مبتلا نہ ہو. اسے بچانا ہے ڈر سے، دہشت سے، بکرے کو بچانا ہے. الگ لے کے جاؤ اسے، تاکہ یہ جانور اپنی آنکھوں سے اپنے ہی بھائی کو ذبح ہوتے ہوئے نہ دیکھے. اس کی باری آنے والی ہے، لیکن اسے اس طریقے سے ڈراؤ تو مت، دہشت تو مت پھیلاؤ. سبحان اللہ. اور پھر اللہ تعالی کا نام لے کے اسے ذبح کر دو. جمادات کے لیے رحمت، ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جمادات کے لیے کیسے رحمت تھے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں خطبہ دیا کرتے تھے. کھجور کا ایک کٹا ہوا درخت تھا، اس درخت کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے اور خطبہ دیتے. پھر کچھ عرصے کے بعد ایک انصاری صحابیہ نے رضی اللہ عنہ نے صحابہ اجمعین ایک چھوٹا ممبر بنایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں دیا کہ آپ اس ممبر پہ کھڑے ہو کے آپ خطبہ دیا کریں. اب وہ درخت جیسے پنکھیوں سمجھ لیں، اتنا دور ہے تقریبا، اور ممبر یہاں پہ اس کے قریب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، خطبہ دے رہے. خطبے کے دوران رونے کی آواز آئی، اور ایسے رونے کی آواز جو حلق سے نہیں، جو دل سے نکلتی ہے، جیسے گھٹ گھٹ کے روتا ہے نا، ویسے گھٹ گھٹ کے رونے کی آواز آ رہی ہے، حنین. تو صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں آواز کہیں سے آ رہی ہے، کوئی نظر نہیں آ رہا، نہ کوئی بچہ ہے، نہ کوئی بزرگ ہے، نہ کوئی عورت، نظر کوئی نہیں آ رہا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا ہے کہ درخت کا مرا ہوا ٹکڑا رو رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی میں یہ تھوڑا فاصلہ ہے، یہ جدائی بھی قابل برداشت نہ تھی، رو رہا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترتے ہیں خطبے کے دوران، اور جا تو اس درخت کو اپنے گلے سے لگاتے ہیں، اور وہیں پہ وہ خاموش ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کی قسم اگر میں اسے گلے سے نہ لگاتا تو قیامت تک روتا رہتا. رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آج ہمارے گھروں میں رحمت باقی رہی ہے، ہمارے گھروں میں اللہ تعالیٰ کا نام ہے، ہمارے گھروں میں نماز ہے، قرآن ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کتابیں ہیں، احادیث کا مجموعہ ہے، اپنے ہی گھروں میں رحمت باقی رہی ہے. میاں بیوی کا تعلق دیکھ لیا، ابھی پچھلے سال کی سعودی عرب میں بات کر رہا ہوں، تقریباً 1700 شادیاں ہوئیں، 1200 طلاقیں ہوئیں ایک سال میں، گھرانے ہیں ہمارے، ہمارے گھروں میں ہو کیا رہا ہے، کیوں رحمت کم ہوتی نظر آتی ہے، زحمت بڑھتی کیوں جا رہی ہے؟ کیونکہ ہم نے اس دین رحمت کی قدر نہ جانی، اللہ تعالیٰ کے احسانات و انعامات کی قدر نہ جانی، اور بے قدر نہ شکرے ہمیشہ زحمت اور عذاب میں مبتلا ہوتے ہیں. میں بار بار کہہ چکا ہوں، اللہ تعالیٰ کا فرمان لئن شکرتم لأزیدنکم، تم شکر کرتے رہو میں اسی طریقے تم پر نعمتیں اور بڑھاتا رہوں گا. ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر نہ شکری کرو گے تو میرا عذاب بہت شدید ہے، میری پکڑ بہت سخت ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب نہیں ہمارے گھر میں تو اور کیا ہے؟ گھر سے باہر نکلے معاشرے کو دیکھیں، ہر طرف زحمت ہی زحمت ہے، قوت برداشت ختم ہو چکی ہے، مسلمان مسلمان کا دشمن بن چکا ہے، چھوٹی سی بات پہ جھگڑا، لڑائی، گالیاں، لعنتیں، چھوٹی سی بات پہ. غلط پارکنگ ہوئی، بات گالوں سے شروع اور ہاتھ پائی پہ ختم، مار دھاڑ پہ ختم. کہاں پر یہ رحمت کہاں پر ہے؟ ہاں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، رحمت نظر کیوں نہیں آتی؟ صرف داڑھی رکھنے میں اتباع ہوتی ہے، صرف پگڑی سر پر اتباع ہوتی ہے، یہ بھی اتباع ہے، لیکن حسن اخلاق کہاں گیا ہے؟ کب سیکھیں گے ہم رحمت کا راستہ اور کب اپنائیں گے ہم؟ نہ تو گھروں میں نہ معاشرت میں، پھر امت کا حال تو آپ کے پھر سامنے ہی ہے. آج جو بعض جماعتیں نکلی ہیں جہاد کے نام پر، اللہ کے لیے مجھے بتائیں، یہ رحمت کا راستہ ہے؟ یہ دین رحمت کا پیغام لے کے آئے ہیں؟ جہاں پر قتل کر دیا جاتا ہے، سر اڑائے جاتے ہیں، میں نے جانور کی بات کی کہ چھری چھپا کے جانا ہے، بم بلاسٹ ہوتا ہے اور اللہ کی قسم مسلمان بچے اور عورتوں کی گوشت کے ٹکڑے جو دیواروں پہ لگے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے گھر محفوظ نہ رہے. یہ دین رحمت ہے، یہ جہاد ہے. اور آپ نے دیکھا ہے کہ داعش نے، آئی ایس آئی ایس نے کیا کیا ہے؟ سوال کرتے ہیں فجر کی کتنی رکعت ہے، فجر کی نماز کتنی رکعت ہے، جواب نہیں، شوٹ کر دیا. جس نے صحیح جواب دیا، اچھا فجر سے پہلے سنت کتنی ہے، اس کو شوٹ کر دیا. سبحان اللہ، یہ تعلیم ہے، ایسے تعلیم کی جاتی ہے. اگر اسے پتہ بھی نہیں ہے نماز دو رکعت ہے فجر کی، تو کیا وہ آپ اسے قتل کریں گے؟ وہ جانے، اس کا رب جانے، یعنی قتل تو کرنا ہی ہے. اور جو آپ نظارے دیکھتے ہیں، گردنیں اڑی اور انہوں نے سلاحوں پر رکھی ہوئی ہیں، یہ یہود و نصارہ کے سر نہیں ہیں، یہ کلمہ پڑھتے مسلمانوں کے سر ہیں، جن کو یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی کافر ہو چکے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے ڈریں، دین اسلام کا پیغام رحمت کا پیغام ہے، شفقت کا پیغام ہے، نرمی کا پیغام ہے. یہ کون سا دین ہے جس میں زحمت زحمت ہی زحمت ہے؟ یہ کہاں سے دین آیا ہے؟ نام اسلام کا ہے، کام یہودیوں کا بھی نہیں ہے. ایسے کیا یہودیوں نے کبھی؟ ظالم وہ بھی ہیں، کافر وہ بھی ہیں، بدترین کافر ہیں، بدترین ظالم ہیں، ان کے مظالم بھی ہم بیان نہیں کر سکتے، لیکن ان کا دین ہی باطل دین ہے، ان کا دین ہی زحمت کا دین ہے، وہ تو کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے؟ کب عقل آئے گی؟ کب دل میں رحم پیدا ہوگا؟ جب تک دل میں بغض و نفرت ہے اور غلو اور شدت پسندی کے پردے چھائے ہوئے ہیں، تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلنا ہے؟ کبھی آنکھ میں آپ رحمت دیکھ سکتے ہیں؟ کبھی ہاتھ میں رحمت آئے گی؟ کبھی پاؤں میں رحمت آئے گی؟ جب تک رحمت کو اس دل سے یقین کے ساتھ قبول نہیں کریں گے اور نہیں مانیں گے کہ یہ دین رحمت ہے، جہاد بھی رحمت ہے، تو اس زحمت کا راستہ کبھی اختیار نہ ہوگا، یہ شدت پسندی بھی ختم ہو جائے گی. تو اللہ تعالیٰ سے ڈریں، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کریں، اس دین اسلام کی برائے تعلیمات سمجھیں اور سیکھیں. جہاد اس دین کی بلند ترین دین کا مقام ہے، عزت اور شرف جہاد سے ہے. وذروت السلام ہی الجہاد فی سبیل اللہ، لیکن آج جہاد کا نام لینے والے کر کیا رہے ہیں جہاد کے نام پر؟ کیا یہود و نصارہ یا ہندو آ کے خود کچھ حملے کرتے ہیں؟ ایک نام مجھے دکھا دے کسی یہودی نے یا کسی ہندو نے خود کچھ حملہ کیا ہو. ہمارے اپنے بچے ہیں، ہمارے جوان ہیں، اللہ کے گھر محفوظ نہ ہوئے، اللہ کے گھر میں پیشاب اس عرابی نے کیا، آپ سب نے کیسے اسے سمجھایا کہ اللہ کے گھر کی حرمت ہے، لیکن سمجھایا گیا ہے ان کو نہ تلک گھر کی حرمت نظر آتی ہے، نہ مسلمان خون کی حرمت نظر آتی ہے، نہ مسلمان خون کے مال کی حرمت نظر آتی ہے، ان کو نظر ایک چیز آتی ہے، بس اپنی خواہش نفس کو کیسے پورا کرنا ہے. یہ ہوا نفس ہے، خواہش نفس ہے، اللہ کی قسم میں کھا رہا ہوں اس پاک جگہ پہ بیٹھ لو، کوئی دلیل کوئی جواز نہیں ان کے پاس، کوئی بھی نہیں ہے، محض غلط فہمیاں ہیں اور شکوک اور شبہات ہیں. اور عجب بات ان لوگوں پہ نہیں ہے جو یہ کام کر رہے ہیں، اس سے بڑھ کر ان لوگوں پہ ہیں جو ان کی سپورٹ کرتے ہیں. میں بات کرتا ہوں تو تلخ لگتی ہے، بعض علم والے لوگ، بعض اہل حدیث کیوں ان کی سپورٹ کرتے ہیں؟ میں اہل بدعت کا نام نہیں لے رہا ہوں، آج بھی بعض بیانات آپ نے سنے ہیں، بعض اہل حدیث نے داعش کی بھی سپورٹ کی ہے، آئی ایس آئی ایس کی بھی سپورٹ کی ہے کہ یہ بھی اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے ہیں. انہوں نے روافض کے خلاف جہاد کا جھنڈا اٹھایا ہے، اور یہ وہابی جو ہیں، دوسرے جو ہیں، یہ مخالفین جو ہیں، یہ ان کی اس محنت کو نظر انداز کر رہے ہیں، لوگوں میں پروپیگنڈے پھیلا رہے ہیں، ہم پروپیگنڈے پھیلا رہے ہیں، ہم جھوٹ بول رہے ہیں. یہ ان کی کاروائیاں دیکھیں اور قرآن سنت کی روشنی میں تول کے دیکھیں، یہ جو کاروائیں ہو رہی ہیں، یہ کیا یہ دین ہے؟ کیا یہ جہاد ہے؟ ان للہ وانا الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے تم سب کو نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صحیح اور منہج سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں رحمت کو عام کر دے، ہمارے گھروں کو رحمت کے نور سے مالا مال کر دے، ہمارے معاشرے کو، ہمارے امت کو اپنی اس رحمت سے مالا مال کر دے. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے، اور جو بھی زحمت کا راستہ ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اسے دور فرمائے، جو بھی شدت پسندی کا راستہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسے محفوظ فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.